أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوى۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنی زندگی کے تمام معاملات کو قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے، حیات انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اس کا نام تقوی ہے، اور اس تقوی کے نفاذ کے لیے، اس حفاظتی تدبیر کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں اہتمام فرمایا ہے۔ اس اہتمام کا ایک اہم حصہ اجتماع نماز جمعہ ہے، اور اس کے اندر امت کی شرکت اور امام جمعہ اور جماعت، اس کی جانب سے تقوی پر تاکید ہے، تقوی کی وضاحت ہے، تقوی کی تفسیر ہے اور تفصیل ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے تقوی کے حصول کے لیے جو عوامل ہیں ان کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اگر چاہے کوئی امت، معاشرہ، لوگ تقوی پر عمل پیرا ہونا، تقوی حاصل کہاں سے ہوگا، کن عوامل سے تقوی انسانی معاشرے میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیہ 51 میں ایک اور عامل کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانی معاشرے میں اور انسانی زندگی میں تقوی کا عمل اور دخل آ جاتا ہے۔ بیشتر جیسا پہلے عرض کیا ہے اور بارہا، اور اس نقطے کے تکرار کی ضرورت ہے کہ دین کا رخ انسانی حیات کے اجتماعی پہلو کی جانب ہے، لیکن فہم دین میں، شناخت دین میں یہ پہلو نظر انداز ہو گیا ہے اور انفرادی پہلو زیادہ نمایاں ہے، اجتہاد میں اور استنباط میں انفرادی پہلو کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، بلکہ وہ احکام جو صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ سماج کے لیے تھے، امت کے لیے تھے اور معاشرے کے لیے تھے، انہیں بھی انفرادی زندگی کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ فتاوی کے اندر اور تبلیغ کے اندر، تذکروں کے اندر، تصانیف کے اندر، اور جس سے ظاہر ہے دین اپنے مقام سے ہٹ گیا ہے۔ حیات انسانی میں ہدایت کا یہ منشور اللہ کی جانب سے، اس کے لیے اللہ نے جو جگہ منظور فرمائی تھی حیات انسانی، وہاں سے سرک گیا ہے دین اور ہٹ گیا ہے، حیات سے نکل کر کتابوں میں، تذکروں میں، درسوں میں اور گفتگو میں آ گیا ہے، جبکہ اصل ظرف، اصل مقام جہاں پر دین کو ہونا چاہیے اور جہاں رکھا جائے تو دین اچھا لگتا ہے، اور وہ ظرف بھی اچھا لگتا ہے جس کے اندر دین ہو وہ حیات انسانی ہے، اور خصوصاً اس کا اجتماعی پہلو جو بڑا حصہ حیات انسانی کا شمار ہوتا ہے۔ انسان معاشرتی ہے تو معاشرت ہی اس کی اصل حیات ہے، انفرادی حیات ضمنی ہے، اس معاشرت کے ضمن میں، اس معاشرت کے ذیل میں اور اس کے پہلو میں انفرادی حیات انسان کی بنتی ہے اور چلتی ہے، اور وہ بھی انفرادیت بھی اجتماع کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ وہ انفرادیت اجتماع سے لا تعلق ہے، اس کا بھی اجتماعیت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جسے زیادہ بیان نہیں کیا گیا، اس کی اہمیت کی وضاحت نہیں ہوئی، کھلا نہیں یہ موضوع۔ مثلاً ابھی میں نے بھی عرض کر دیا کہ انسان کی زندگی کا اصلی پہلو اجتماع ہے، آپ نے سن لیا ہے لیکن آپ کے ذہن میں کوئی تصور قائم نہیں ہوا اس سے، یعنی جو کہ ہماری زندگی کا اصل پہلو اجتماعیت ہے اور دین اس کی اصلاح کے لیے، اس کے نظم و ترتیب کے لیے، اس کی خاطر دین اللہ نے نازل کیا ہے اور مقرر فرمایا ہے۔ اس سے ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، چونکہ آپ کے ذہن پہلے سے بھرے ہوئے ہیں معرفت دینی سے، وہ معرفت دینی جو دین سے انسان کو زیادہ آشنا نہیں کرتی، بلکہ معرفت دینی کے بجائے اس کا نام معرفت تسکینی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی دین کے وہ تصورات، وہ خیالات، وہ اوہام اور تلقینات اور تقلیدات جن سے ہمیں فقط تسکین ملتی ہے، ہماری تکمیل نہیں ہوتی، جن کے ذریعے سے ہم انسان بحیثیت انسان رشد نہیں پاتے، ارتقاء نہیں کرتے، نمو نہیں پاتے، اور اپنی حیات کو حیات برتر اور حیات طیبہ میں تبدیل نہیں کرتے۔ بلکہ جس طرح انسانی حیات کے علاوہ زمین پر حیوانی حیات ہے، حیانی حیوات حیات متکامل نہیں ہے، مستکمل نہیں ہے، مترقی نہیں ہے، اور آگے کسی اور مرتبے تک اسے نہیں پہنچنا، یہی جہاں ہے یہیں اس کو ٹھہرنا ہے، رکی ہوئی حیات ہے حیات حیوانی، اور اس کو اسی کو چلانا ہے، اسی درجۂ حیات کو اس کو قائم رکھنا ہے نسلوں میں، ہزاروں سال سے اسی نقطے پر ہے اور ہزاروں سال و ملین سال بھی ایسے ہی رہے گی۔ لیکن انسانی حیات ایسے نہیں ہے، انسانی حیات مترقی ہے، متکامل ہے، قدم بے قدم، درجہ بے درجہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کو آگے بڑھنا ہے، اگر آگے نہ بڑھے تو وہ انسانی حیات کے زمرے سے نکل جائے گی، وہ جماداتی حیات ہوگی اگر اس میں جمود آ گیا، اور اگر اس میں فقط ایک دورانی عمل شروع ہو گیا تو یہ ہوا حیوانی حیات ہو جائے گی۔ حیوانی حیات کا مطلب کہ جیسا حیوان تھا اسی جیسا اس سے ایک اور پیدا ہوگا، اور اسی درجے پر فائز ہوگا جس پر پہلا حیوان فائز تھا، اور اسی طرح نسل اندر نسل چلتے جائیں گے، مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی پیدا ہوتی جائے گی، نہ مرغی میں کوئی تکامل آنا ہے نہ انڈے میں۔ یہ حیات حیوانی ہے، حیات انسانی ایسے نہیں ہے۔ انسان ظاہری مادی طور پر متکامل ہے، آج یہ جو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل وسائل کے ذریعے سے جو حیات ہے، یہ کل تک جو دیگر مینوئل وسائل کے ذریعے تشکیل پائی تھی اس سے بالکل مختلف ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو غیر صنعتی زمانے میں جو حیات انسانی تھی مادی لحاظ سے، وہ بالکل ہی اس سے مختلف تھی، اور اس سے بھی پہلے جب پتھر کے دور کی حیات انسانی تھی وہ بالکل ہی اس سے مختلف تھی۔ بس تاریخ انسان یہ بتاتی ہے کہ حیات انسانی مادی لحاظ سے بھی متکامل اور مترقی ہے۔ آپ کے اجداد اگر آ کر آپ کو دیکھیں، آپ کے وسائل، آپ کے رہن سہن کا ماحول، آپ کا مسکن، آپ کے شہر، آپ کے ٹرانسپورٹ کے وسائل و ذریعے اور ابلاغیات کا یہ سارا نظام دیکھیں تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری اولاد ہے، وہ یہ سمجھیں گے یہ کسی اور کرہ سے، کسی مریخ کے بچے ہیں، یہ کسی اور کرہ سے نازل ہوئے ہیں، سیارے سے آئے ہیں، یہ زمینی لوگوں کی اولاد نہیں ہیں، چونکہ اس وقت تو ایسے نہیں تھا۔ یہ مادی پہلو ہے، یعنی جس میں تکامل آیا ہے وہ حیات انسانی نہیں ہے، وسائل حیات انسانی ہیں، وسائل ترقی کر گئے ہیں، انسان رکا ہوا ہے، انسان نے ارتقا کرنا ہے، دین کے سائے میں ارتقا کرنا ہے، ہدایت کے سائے میں، اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو اور ارتقا کے لیے، تکامل کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس کی بدولت انسانی حیات نے ارتقا حاصل کرنی ہے۔ لیکن وہ ارتقا بھی اجتماعی پہلو سے ہے، یعنی انسان کی اجتماعیت نے ارتقا کرنی ہے، رشد پانی ہے، نمو پانی ہے، جس طرح وسائل حیات انسانی کے ترقی پا گئے ہیں، پتھر کے ہتھیاروں سے آج آپ کے پاس ڈیجیٹل الیکٹرانک ہتھیار آ گئے ہیں، وسائل آ گئے ہیں، اسی طرح خود حیات بھی اتنی ترقی کرے جتنے وسائل اس کے مترقی ہو چکے ہیں۔ مثلا غاروں میں رہنے والے آج جن مکانوں میں رہتے ہیں، جس طرح کے شہروں میں رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اجنبی، اگر ایک میل کے فاصلے پر دو انسان زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے جنگل میں، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک میل ادھر والا انسان کون ہے، کیسا ہے، اور ایک میل ادھر والے کو ادھر والے کا خبر نہیں ہوتی تھی، اس کی ساری قلمرو یہ ایک میل کا علاقہ ہوتا تھا یا آدھا میل۔ لیکن آج ایک قطب پہ رہنے والے دوسرے قطب سے آشنا ہیں، ان سے متصل ہیں، انہیں آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم زمان براہ راست زمین کے ہر حصے سے ہر انسان کا ارتباط قائم ہو چکا ہے۔ یہ وسائل کا ارتقا ہے، یہ ان لوازمات کا ارتقا ہے جو زندگی کے کام آتے ہیں، لیکن خود حیات، خود انسان بھی مترقی ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ سائنس کے ذریعے نہیں ہو سکتی حیات انسانی کی ارتقا۔ سائنس وسائل زندگی کو بنا کر دینے پر قادر ہے، ٹیکنالوجی کا کام انسان سدھارنا نہیں ہے، انسان کی زندگی کو وسائل فراہم کرنا ہے، بس زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے ٹیکنالوجی کا، جس سے ہم اسیر ہو چکے ہیں، جس کے وہ صرف ہمارے ماحول یا ہمارے وسائل سے اس کا سروکار ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی کو بنائے، تشکیل دے، اور وہ دین ہے۔ اور جو جو انسان ٹیکنالوجی سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی اس کی زندگی پر حاوی ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، یعنی متاع زندگی ترک کر دی ہے اور متاع وسائل زندگی کی بھرمار ہو گئی ہے، اس کے اندر انسان گم ہو گیا ہے۔ یہ حیات تشکیل پہلے پائے، پھر اس حیات کا تحفظ ہو، پہلے اجتماعی حیات انسان کی تشکیل پائے، انسان امت کی شکل اختیار کرے، ان حدود کے ساتھ، اس ڈیزائن کے ساتھ، اس ڈرائنگ کے ساتھ، اور اس انجینئرنگ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی اجتماع کے لیے نقشہ مقرر کیا ہے، اس نقشے کے مطابق پہلے انسانیت کی ترتیب بنے، تنظیم ہو حیات انسانی، پھر اس کی بقا اور اس کے تحفظ کی باری آتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے تقوی تدبیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ ہمیں پہلا رجوع دین کی طرف کرنا ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، یعنی نام نہاد مومنوں حقیقی مومن بن جاؤ، ظاہری نمائشی مومنوں حقیقی مومن بن جاؤ، اور زبانی و لسانی مومنوں جو دعوی ایمان رکھتے ہو، عملی مومن بن جاؤ تم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو مومن ہونے کے اوپر اتراتے ہو اب مومن بن بھی جو تو حقیقتاً ایمانی شکل اور ایمانی نقشہ اس کے اندر آ جاؤ تم۔ تقوی کے حصول کے لیے حق تعالیٰ نے سورہ مبارکہ انعام میں ایک عامل ذکر کیا جس سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور یقیناً تقوی آتا ہے، احتمالاً نہیں ہے، امکان نہیں ہے، بلکہ یقینی تقوی کا حاصل ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ آیا 51 سورہ انعام کی یہ ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، اللہ کا دستور ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، اے رسول آپ انذار فرمائیے، انذار کریں، انذار کا معنی کریں گے، اور ضروری ہے انذار کا معنی، چونکہ اصل محرک عامل تقوی کا یہی انذار ہے۔ اے رسول انذار فرمائیے ان لوگوں کو جن کے اندر یہ خوف اور ڈر ہے، اَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، جن کو یہ چنتا خوف ڈر ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں محشور ہوں گے، اپنے رب کے ہاں وہ پہنچیں گے، باہم پہنچیں گے، حشر ہوگا۔ اب توجہ فرمائیں گے، وہ حیات انسانی بھی انفرادی نہیں ہے، وہاں پر بھی محشر ہوگا، یعنی حشر کی حالت میں انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اٹھے گا، دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا، حشر کیا جائے گا۔ جنہیں یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے، جنہیں خوف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ محشور ہوں گے، ایسی حالت میں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کچھ ایسے ہیں جنہیں یہ خوف ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی وہاں ہمیں نجات دینے آئے گا، اور نہ ہی کوئی شفیع وہاں پر ہماری مدد کو پہنچے گا۔ ان لوگوں کو آپ انذار کریں، جن کی یہ حالت ہے، خوف ہے ان کے اندر اور یقین ہے ان کو کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں محشور ہوں گے، اور اس محشور میں، محشر میں یہ تنہا ہوں گے، اس معنی میں کہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، ویسے تو سارے انسان باہم اکٹھے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، لیکن اپنی اپنی کارکردگی خود ذمہ دار ہوں گے اس کے، دوسرا کوئی آ کر ان کو اس مرحلے میں نجات نہیں دے گا، کوئی ولی ان کا نہیں آئے گا، کوئی شفیع ان کا نہیں آئے گا۔ اس حالت سے جو جی رہے ہیں، جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف ہے اللہ کا، ذات حق کا، کہ ہم بارگاہ پروردگار میں محشور ہوں گے جبکہ کوئی ولی و شفیع بھی ہمارا نہیں ہوگا وہاں، ان کو آپ انذار کریے، انہی کو مخاطب قرار دیں آپ، جن کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے، جن کے اندر یہ ڈر پایا جاتا ہے، اور جن کی سوچ میں، جن کے نظریے میں، جن کے ذہن میں یہ بھی مسلم ہے کہ محشر میں کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، ہمیں چھڑانے والا، ہمیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ جا کر انذار کریں۔ خوب، اگر یہ طبقہ میسر آتا ہے، یہ طبقہ ہو نظر آئے، اور نبی کا انذار بھی ان پر ہو جائے، یہ یقیناً متقی ہو جائیں گے دنیا میں، اسی حیات دنیاوی میں یہ قوم با تقویٰ ہو جائے گی۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ اگر لوگ ہوں زمین پر لیکن انہیں اللہ کی بارگاہ میں محشور ہونے کا یقین ہی نہ ہو، وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں رکھتے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی محشور ہونا ہے، حشر ہوگا ہمارا، یعنی سب مل کر اکٹھے تمام بشریت خدا کی بارگاہ میں، اولین و آخرین سب یکجا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اور دادگاہ میں حاضر ہوں گے ہم، اس کا یقین ہی نہیں ہے انہیں. اور جب یقین نہیں ہے تو انہیں یہ بھی کوئی خوف نہیں ہے کہ اس بارگاہ میں، اس عدالت میں، اس منظر میں ہمارا کوئی ولی و شفیع بھی نہیں ہوگا، چونکہ وہاں ہم نے جانا ہی نہیں ہے تاکہ مشکل میں ہی نہیں پڑنا ایسی کسی میں تاکہ کوئی ہمارا مددگار ہو یا نہ ہو. یا وہ لوگ جن کو یہ تو یقین ہے کہ ہم محشر میں جائیں گے، اس بات کا یقین ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ان کے ذہن کے اندر غلط فہمی موجود ہے کہ ہم بدکاری کا نامہ عمل لے کر بے شک اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہمیں ولی و شفیع وہاں مل جائیں گے، وہ آ کر ہمیں اللہ کی عدالت سے چھڑا لیں گے، حکم خدا سے ہمیں بچا لیں گے. رب کی طرف سے ہماری سزا بنتی ہے، لیکن یہ طبقہ شفیع و ولی یہ ہمیں اللہ کے اس حکم سے بچا لیں گے اور ہم محفوظ رہیں گے. یہ دونوں گروہ زمین میں کسی صورت میں تقوی نہیں ہو سکتے، اس قوم کی زندگی میں تقوی نہیں آئے گا. دوبارہ میں آیہ کریمہ کا معنی بھی کرتا ہوں اور اس کا جو لازمہ بن رہا ہے وہ بھی توجہ سے سنیں. سورہ انعام آیہ 51 میں اللہ کا فرمانا ہے، اے نبی آپ انذار کریں ان لوگوں کو جن کو یہ خوف ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، محشر میں ایسی حالت میں حاضر ہوں گے کہ کوئی ولی و شفیع ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دو خصوصیات ہوں گی ان لوگوں کے اندر، محشر کا یقین ہوگا اور ولی و شفیع کی مدد کے بارے میں مطمئن ہوں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں آنا، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی ذات سے ہٹ کر کوئی ہماری مدد کو وہاں نہیں آئے گا. ان دو باتوں کے اوپر جن لوگوں کا ایمان اعتقاد ہے، اے نبی آپ انہیں جا کر انذار فرمائیں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ انہیں جا کر انذار فرمائیں جن کے اندر یہ دو صفات ہیں. جب آپ کا انذار اس خوف کے ساتھ مل جائے گا، وہ خائف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے اور ولی و شفیع بھی کوئی نہیں ہوگا، ان لوگوں کو جب نبی کا انذار بھی میسر آ جائے، چوتھی چیز ان کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ ہے حاشر اور ولی و شفیع کا نہ ہونا، ان کا فقدان، انذار رسول، چوتھی چیز نتیجہ ہے، وہ ہے تقوی. تقوی اسی دنیا میں مرنے سے پہلے، محشر سے پہلے، اس کا یقینی نتیجہ تقوی ہے. یہ قوم، یہ جماعت، یہ ملت با تقوی ملت ہوگی، اس کے اندر تقوی آئے گا. لیکن اگر پہلی تین شرطیں نہ ہوں، مثلا ان کے اندر خوف محشر نہ ہو، یا ان کو یقین ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بچانے والے موجود ہیں، اور ان کو انذار نبی بھی میسر نہ آئے، یہ تینوں چیزیں ان کو میسر نہ آئیں، پھر تقوی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا. یہ بے تقوی قوم ہوگی اور بے تقوی نسلیں پیدا ہوں گی. ایک بے تقوی نسل سے دوسری بے تقوی و بدتر نسل پیدا ہوگی، یعنی فاسد سے افسد پیدا ہوگا. پہلی نسل فاسد لوگوں کی ہوگی، دوسرے افسد ہوں گے، اور تیسری نسل اشد و فسادن ہوگی، اور اسی طرح فساد میں آگے بدتر اور بدتر اور بدترین بنتے جائیں گے. یہ پہلی نسل سے زیادہ بد لوگ پیدا ہوتے جائیں گے اگر یہ تین رکن ان کے میسر نہ آئے. اب ہمیں انہی کو سمجھنا ہے. انذار کا معنی سمجھنا ہے اور معاشر کا حضور ہمیں سمجھنا ہے، اور شفیع و ولی کا وہاں نہ ہونا، ہماری مدد کے لیے موجود نہ ہونا، چونکہ محشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش نہیں رکھی، دنیا میں رکھی ہے، محشر میں نہیں رکھی. البتہ دنیا میں بھی توہم ہے ہمیں کہ ہمیں بچا سکتے ہیں لوگ. دنیاوی نظام میں ہم کچہریوں میں جاتے ہیں، تھانوں میں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کو آ جاتا ہے اور مجرم ہوتے ہوئے ہمیں چھڑا لیتے ہیں. مجرمین کو دنیاوی نظام میں سزاؤں سے بچانے والے موجود ہیں، اس وہم کے ساتھ یہ آخرت کے لیے بھی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہم مجرم ہونے کے باوجود ہمیں بچا لیا جائے گا، اور یہ بات احتمال نہیں ہے بلکہ ایک پورا مذہب ہے، تمام ادیان کے اندر یہ مذہب موجود ہے۔ مثلاً قرآن نے گواہی دی ہے یہود کے بارے میں کہ یہود کو یقین تھا کہ ہم مجرم ہوتے ہوئے بھی، یہود کے ہاں مجرم ہونے کی چھٹی تھی کہ آپ بے شک جرم کرو، امت یہود مجرم بن جائے، کچھ اس کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے یہود کے لیے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، لن ندخل النار، ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہم گئے بھی الا ایامن معدودہ، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند گنے چنے ہفتے بھر کے لیے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ چونکہ ہمارے ولی و شفیع موجود ہیں، وہ ہمیں جہنم سے نکال لیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو محبوب خدا ہیں، اولیاء خدا ہیں، ہم ابنا ہیں، احباء ہیں، نعوذ باللہ، اور اس بنیاد پر ہمیں اجازت ہے، یہود کو اجازت ہے ہر جرم کرنے کی۔ ان کی دیکھا دیکھی، ان کی تعلیمات کے نتیجے میں نصارہ میں بھی یہ مذہب پیدا ہو گیا کہ لن ندخل النار، ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اور بہشت ہمارے لیے ہے، یہود اور نصارہ کے لیے ہے، تیسرا کوئی طبقہ بہشت میں نہیں جائے گا، یہ مختص ہے، مخصوص جنت یہود و نصارہ کے لیے۔ یہ قرآن نے گواہی دی ہے ان کے مذہب اور ان کے عقیدے اور ان کی سوچ کے متعلق۔ اس لیے ان کے ہاں بھی یہ تصور پیدا ہوا کہ ہم بے شک مجرم ہوں، ہم جہنم نہیں جائیں گے، سزا نہیں ملے گی، اور اگر ملی بھی تو ہمیں چھڑا لیا جائے گا، چونکہ ہمارے اولیاء اور ہمارے شفعاء موجود ہیں، قوی ہیں، زیادہ ہیں۔ انہی سے متاثر ہو کر یہ تفکر مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گیا، یہ باقاعدہ مذہب ہے جس کا عمومی اظہار کیا جاتا ہے ہر طبقے میں۔ آپ دیکھیں مثلا بہت سارے لوگ ہیں جن کو جرم پر باقاعدہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ کیوں جھجکتے ہو، ہر جرم کرو، چونکہ آپ کو بچانے والے موجود ہیں، اللہ کی عدالت سے آپ کو بچا لیں گے۔ ایسے لوگ کبھی بھی باتقویٰ نہیں ہو سکتے، جس قوم و مذہب کے اندر، جس ملت کے اندر یہ افکار آ جائیں کہ ہم محشر میں نہیں جائیں گے، یعنی قیامت ہوگی نہیں، جس طرح سے یہ سیکولر لبرل لوگوں کے ذہن میں ہے، یا موجودہ زمانے میں جس کی زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، تعلیمی اداروں کے اندر باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، نصاب نہیں ہے لیکن نصاب سے زیادہ تاکید کے ساتھ یہ چیز بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مسلمان ملک کے اندر، اسلامی مملکت کے اندر، کہ قیامت نہیں ہے، معاشر نہیں ہے، سزا و جزا نعوذ باللہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنے آپ کو ایسے زحمتوں میں مت ڈالو، یہ باقاعدہ انہیں تلقین کی جاتی ہے، متدین اور مذہبی بچوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بے تقوی، یہ باتقوی نہیں ہو سکتے، یہ معاشرہ باتقوی نہیں ہوگا۔ اور اگر انہیں کہیں کہ نہ، محشر تو ہے، قیامت تو ہے، لیکن وہاں پر سوال و جواب نہیں ہے، سزا نہیں ہے، کیونکہ ولی و ناصر یا ولی و شفیع موجود ہیں وہاں، جو ہمیں اللہ کی بارگاہ سے چھڑا لیں گے، اس کے اندر بھی تقوی نہیں آ سکتا، ناممکن ہے تقوی آئے۔ اور جن کو انذار نہیں ہوا، جن کو نبی کی طرف سے انذار نہیں پہنچا، ان کے اندر بھی تقوی نہیں آ سکتا۔ اس آیہ نے انحصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تقوی اس میں آئے گا جس کو محشر کا خوف ہو، اور جس کو محشر میں ولی و شفیع کے نہ ہونے کا یقین ہو، اور تیسری چیز انہیں انذار نبی بھی میسر آئے۔ خب آج ہم دیکھیں تقوی اگر مفقود ہے نسل اسلامی میں، مسلمان نسل میں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے کہ ایک بڑی جمعیت کے دل میں ہے کہ محشر ہی نہیں ہوگا نعوذ باللہ، اور یقین نہیں ہے انہیں، اور اگر انہیں محشر کے بارے میں اعتماد ہو یا احتمال ہو تو انہیں یہ یقین ہے کہ ہمیں چھڑانے والے وہاں موجود ہیں، اس لیے جرم سے جھجکتے نہیں ہیں، ارتکاب جرم کرتے ہیں جرأت کے ساتھ، اور تقوی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب انذار ہو بھی نبی کا تو غیر مؤثر ہے، چونکہ انذار کی تاثیر اس شرط پر ہے، انذار اس صورت میں اثر کرتا ہے نبی اکرم کا کہ جب ان کے اندر پہلے سے یہ خوف پایا جاتا ہو محشر میں حضور کا اور ولی و شفیع کے نہ ہونے کا، جب یقین ہو تو نبی کی بات اثر کرے گی. اگر پہلے سے یہ غلط فہمی ان کے دل میں موجود ہے، اب پیغمبر اکرم بے شک ان کو انذار کریں، ان پر اثر نہیں ہوگا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو انذار کریں یا نہ کریں، ہر دو صورتوں میں ایک جیسے ہیں. یہ انذار نہ کریں تو بھی گمراہ، انذار کریں ان کو تو بھی یہ گمراہ ہیں، ہر دو صورتوں میں نتیجہ ایک جیسا ہے. خب یہ نقطہ ہے ایک جو اس آیا کے بارے میں مطلب اول کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اب اگلا مرحلہ ہے اس کے مفردات کی تشریح. انذار کیا ہے دقیقاً، چونکہ یہ عامل تقوی ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، ایجاد کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کے اندر، اپنی ملت کے اندر، اپنے وجود کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ہم مسلک لوگوں کے اندر یہ تقوی ایجاد کرنا چاہتے ہیں. نماز جمعہ کا فریضہ یہی ہے، ذمہ داری یہی ہے نماز جمعہ کہ وہ تقوی ایجاد کرے. تو تقوی کے قرآنی عوامل کا ہمیں علم ہوگا تو ہم تقوی کو فروغ دے سکیں گے، وإلا فقط ذکر ہے، تذکرہ ہے اور ایک رسم ہے. نماز جمعہ ادا ہوگی، رسم نماز جمعہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک حقیقی نماز جمعہ قائم نہ ہو، اور حقیقی نماز جمعہ وہی ہے جس کا نتیجہ تقوی ہو. تقوی کے عوامل قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہیں، جیسے انشاءاللہ بعد میں اگلی باری میں ذکر کیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو لباس تقوی سے خداوند مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.